مجذوب میں اور پاگل میں کیا فرق؟
دونوں کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے. مجذوب صاحب بھی کچھ پاگل سے نظر آتے ہیں اور پاگل تو پاگل ہوتا ہی. کیسے معلوم ہو کہ یہ مجذوب ہے؟ اللہ نے اس کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور فاقد العقل اور اس کی عقل میں فساد پیدا ہو گیا ہے؟ جو لوگ کی کسی شیخ کے بغیر اور کسی معالج روحانی کی اس تربیت کے بغیر اپنی طرف سے ذکر شروع کر دیتے ہیں اور جوش عبادت میں نیند کی کمی کر دیتے ہیں, اور اس زمانے کے ذکر کو وہ شروع کرتے ہیں جو آج سے 700-800 برس پہلے کے اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آج سے 2100 برس پہلے جو علاج جو ذکر کی تعداد تجویز فرمائی تھی اسی کو کتاب دیکھ کر بغیر کسی مرشد اور شیخ کے شروع کر دیتے ہیں. لہذا نیند کی کمی اور طاقت سے زیادہ کام, کثرت ذکر, طاقت کی کمزوری, یہ سب مل جل کر کے ان کا دماغ پھر پاگل ہو جاتا ہے. مجھ سے مولانا شبیر علی مرحوم رحمت اللہ علیہ حضرت کے سگے بھتیجے حکیم احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ناظم آباد 4 نمبر میں رہتے تھے. میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضری دیتا تھا تاکہ کچھ حضرت حکیم احمد کی بات ان سے معلوم ہو. تو فرمانے لگے کہ ایک دن ایک سیالک نے حضرت کا 2000 ذکر بتایا ہوا اس نے 30-40 ہزار دفعے اللہ اللہ کر لیا. شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2000 بتایا تھا کہ 2000 دفعے اللہ اللہ کر لیا تھا, اس نے 30-40 ہزار دفعے کر لیا. تو مولانا شبیر علی مرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ وہ گرم ہو گیا, تحمل سے زیادہ ذکر سے گرم ہو گیا اور کنویں میں کود پڑا. جب کنویں میں کودا تو سارے خانقاہ میں ہلچل مچ گئی, ایک آواز آئی جھم سے. تو فرمایا کہ میں نے بھی دیکھا تو وہ پانی پر بیٹھا ہوا وہیں اسی میں اپنا ذکر میں لگا ہوا ہے اور دماغ سے ہی نہیں پاگلوں کی طرح سے ہاتھ پیر مار رہا ہے. فوراً رسی ڈالی گئی, اس کو نکالا گیا, حضرت نے کچھ پانی دم کر کے اسے پلایا. کافی دیر کے بعد اس کا دماغ صحیح ہوا, پھر حضرت نے وہ پٹائی لگائی اس کی کہ شاید زندگی بھر کے لیے اس کو سبق مل گیا, اور فرمایا کہ تم نے شیخ کے مشورے کے بغیر اپنی طرف سے ذکر کی تعداد بڑھا لی. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی کا اینٹی بایوٹک کیپسول کو 250 ملی گرام کا ہر 6 گھنٹے پر بتایا ہو اور وہ 2500 ملی گرام کا کھانے لگے, یا ایک کیپسول کے بجائے 2-2, 3-3, 4-4 کھانے لگے تو پاگل ہوگا. ابھی حال کا قصہ ہے, کراچی میں ہمارا ایک جاننے والا دوست بھی ہے مرید بھی ہے, کشمیر کا ہے, وہ اقبال راجا اس کا نام ہے. اس نے بادام جو حکیموں نے 7 عدد سے 9 عدد سے 11 عدد سے متعین کیا ہے کہ اگر کسی کو دماغ کی کمزوری کے لیے 7 عدد یا 9 عدد یا 11 عدد بادام کھانا ہے تو اتنے ہی کھا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. حکیم اجمل خان مرحوم دہلی والے بہت بڑے مفسر قرآن, پاکستان کے ریڈیو کا پاکستان ریڈیو سے ان کا قرآن تفسیر نقل کیا جاتا تھا, مولانا عبدالجبار صاحب نام مرحوم حیدرآباد دکن کے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا कि जिसका दिमाग कमजोर हो, चक्कर आ रहा हो, जो कुछ याद करता हो भूल जाता हो और बार बार नज़ला जुकाम होता हो, सबक याद न होता हो, 10 कदम चलने से उसका सर घूम जाता हो, तो उसके लिए ये नुस्खा तुम नोट कर लो और बता दिया करो अपने मुरीदों को, शागिर्दों को। तो वो नुस्खा क्या था? 4 बादाम भिगोया हुआ पानी में, लाल छिलका उसका उतारा हुआ, 4 बादाम, 4 मुनक्का दाना निकाला हुआ और 4 काली मिर्च, स्याह मिर्च जो होती है, और 4 माशा मिश्री दांत से चबाकर खूब पानी करके मुंह में सोते वक्त निकल जाए और फिर पानी न पिए। पान खा सकता है मगर पानी नहीं पी सकता। इस नुस्खे को मैंने बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों को बताया जिनको सांस की बीमारी, नजला जुकाम, परेशान, वो उनको फायदा हुआ तो कहने लगे कि हम तो समझते थे हकीम लोग बुद्धू होते हैं, मगर आप मालूम है तो डॉक्टरों के भी शेख, तो हकीम भी तो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हकीम अजमल खां मरहूम को एक खास मुकाम दिया था तिब में। एक अंग्रेज आया नाबीना और उसने कहा कि मैं अंधा हो गया हूं और मैंने अमेरिका और जर्मन वगैरह में इलाज कराया, अच्छा नहीं हुआ। हकीम अजमल खां मरहूम ने उनकी नब्ज पर हाथ रखा मुश्किल से 3 सेकंड और हाथ हटाकर दरियाफ्त फरमाया कि आपको 14 साल पहले किसी सांप ने तो नहीं काटा था? उसने कहा अरे हकीम साहब बिल्कुल ठीक, सांप ने काटा था। हकीम साहब ने फरमाया अत्तार से कि भाई देखो सांप काटने का जो मैंने माजून बनाया है, इस अंग्रेज को एक खुराक खिला दो फौरन। हलक से वो दवा उतरी और उसकी आंखों में रोशनी आ गई। ऐसे हकीम होते थे पहले जमाने में और वो तकवा और अमलियात भी करते थे, अल्लाह का नाम भी लेते थे, बुजुर्गों से दोस्ती भी रखते थे। तो इस नुस्खे से बहुत से तालिब इल्म, बहुत से दिमाग के कमजोर जिनका हाफजा कमजोर, निस्यान, भूल और चक्कर आना, इस नुस्खे से उनको फायदा हो गया। एक साहब ने 4 बादाम के बजाय 5 खा लिया, ये कुछ फायदा नहीं हुआ। इतना असर हो दुनियावी मुआलिज, जिस्मानी हकीम के साथ तो ये मामला, और शेख अगर किसी को 1000 दफे अल्लाह अल्लाह बताए। मुझको मेरे शेख शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालिब इल्मी के जमाने में जब मैं हिदायतुन्नह पढ़ रहा था तो हजरत ने बैठ करके मुझे 1000 दफे अल्लाह अल्लाह बताया था और फरमाया कि ज्यादा मकदार में ज्यादा तादाद मत बहाना, और फरमाया कि देखो अगर भोलू पहलवान 1,00,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह करके जिस मुकाम पर पहुंचेगा अल्लाह के कुर्ब की मंजिलों में, उसी मुकाम पर एक कमजोर बंदा, बूढ़ा कमजोर, 1000 दफे अल्लाह अल्लाह करके उसी मुकाम पर पहुंचेगा जहां भोलू पहलवान और रुस्तम पहलवान 1,00,000 अल्लाह अल्लाह करके पहुंचेगा। क्योंकि पहुंचने वाला, जज्ब करने वाला तो खुदा है, वो ज़ईफ को कमजोर को जब खींचेगा, अल्लाह के एक अल्लाह भी अगर कबूल हो जाए। यहां तक जोश में आकर फरमाया मेरे शेख ने कि अगर किसी के लिए शेख कह दे कि तुम बजाय जिक्र के वजू खाने में मेहमानों की नालियां, नमाजियों की नालियां साफ करो और नमाजियों के जूते सीधे करो और खानकाह के मेहमानों को चाय पिलाया करो, तो हजरत की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया शेख की राय में अपने को फना करने की बरकत से वो इसी से साहिब निस्बत और वली अल्लाह हो जाए। ये रास्ता है, ये रास्ता शेख के राय में अपनी राय को फना करने का मुकाम। जिस तरीके से वो कह दे, आज हमारे अंदर यही कमी है कि हमने अंदर इत्तेबाए शेख का मादा नहीं है। और शेख अगर दूर रहता है तो कहते हैं क्या शेख देख थोड़ी रहा है, आज जिक्र गोल कर लो, न करो जिक्र, शेख क्या देखता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि जिनके लिए हमने शेख किया है वो तो देख रहे हैं, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं कि ये जालिम जिक्र को नागा कर रहा है। तो ये मैंने अर्ज किया कि जैसे बादाम, 4 बादाम, 4 काली मिर्च, 4 मुनक्का, 4 माशा मिश्री से अगर कोई 5 बादाम खा लेगा फायदा नहीं होगा। यही हाल शेख के बताए हुए जिक्र का है। अगर वो 1000 दफे बताए तो बस वहीं रोक दो, बल्कि अगर पहले ही थक जाओ تو جہاں دماغ تھک جائے وہیں سمجھ لو ذکر پورا ہو گیا، وہی ہماری منزل ہے. اگر تھکے ہوئے دماغ کو مزید تھکایا تو صحت خراب ہو جائے گی. لہذا اس زمانے کا ذکر، جبکہ ہر سال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور تابعین اور اولیاء کرام پہلے زمانے کے، اتنا خون ہوتا تھا کہ ہر سال ان کو خون ایک بوتل نکلوانا پڑتا، پچھنا لگانا، فرض کھلوانا، ہر سال خون نکلوانا ان کے معاملات میں سے. خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا خون مبارک نکلوایا. اگر خون اتنا زیادہ بہ جاتا تھا جسم میں کہ یہ رگ کنپٹی کی رگ تڑپنے لگتی، تو اس زمانے کے معمولات جب خون نکلوانا لازم تھا، اس زمانے کے اندر جب خون چڑھوانا لازم ہو رہا ہے، ذرا سی بیماری آئی ڈاکٹر کہتے ہیں ارے بھائی خون لاؤ جلدی سے چڑھاؤ ورنہ مر جائے گا، تو خون نکلوانے والے وظیفے، خون نکلوانے والے زمانے کا وظیفہ، اس زمانے میں جو عمل کر لے گا کتاب دیکھ کر پاگل نہیں ہوگا. اب خون چڑھانے کا زمانہ آ گیا. حضرت شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ کو خواب میں نظر آئے اور خواب میں نظر آ کر فرمایا عبد الغنی تم 100 مرتبہ اللہ کہو اس طرح سے کہ اللہ، کھینچ کر کے کہو کہ آہ بھی شامل ہو، اور یہ تصور کرو کہ جتنے میرے بال ہیں اور جتنی گھاس اور جتنا عالم ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اللہ کر رہا ہے. چوبے گریم خلقہا نالا شود. معروف فرماتے ہیں جب میں خدا کی یاد میں روتا ہوں تو سارا عالم میرے ساتھ روتا ہے. اور چوبے نالم چرخہا نالا شبن، جب میں نہ کرتا ہوں تو آسمان میرے آہ نالے میں شرکت کرتا ہے. تو فرمایا آپ کی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ کھینچ کر کہو کہ میرے بال بال سے اور عالم کے ہر ذرے سے اور ہر گھاس کے تنکے سے اللہ نکل رہا ہے، تو انشاءاللہ 100 ہی مرتبے میں اتنا نفع ہوگا، اتنا اللہ سے قرب بڑھے گا جتنا 24,000 دفعے اللہ اللہ کرنے سے پہلے ملا کرتا تھا. زمانہ کمزوری کا ہے. میں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے خانقاہ تھانہ بھون میں اس نے زیادہ ذکر کرنے سے دماغ خراب کر لیا اور کنویں میں کوئی پڑا خودکشی کر لی گیا، لیکن اللہ کو منظوری تھی، حکیم الامت کی دعائیں تھیں کہ وہ بچ گیا. مگر حضرت نے بہت ڈانٹا، فرمایا کہ اکثر لوگ جو اپنے پیر کے مشورے کے خلاف زیادہ ذکر کر لیتے ہیں ان کی نیند کم ہو جاتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، وہ پاگل ہوتے ہیں، لوگ ان کو مجذوب سمجھتے ہیں، مجذوب نہیں ہوتے. مجذوب اور پاگل کا فرق حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 130 میں فرماتے ہیں کہ مجذوب اور پاگل میں فرق یہ ہے کہ مجذوب جو بات کرتا ہے اس میں اتنا نور ہوتا ہے کہ اس کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کھنچ جاتا ہے، اور پاگلوں کی بات میں اثر نہیں ہوتا. کیا فرق ہے دیکھو، یہ ہمارے باپ دادا تھے کہ جو جس کو اللہ نے جذب کیا ہوگا. مجذوب کے معنی کیا ہے؟ جس کو اللہ نے جذب کیا تو اس کی بات میں بھی جذب کا اثر ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مجذوب کی بات سناتا ہوں. بالکل مجذوب، پاگل نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالی سے کہ اے خدا، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی کر دیجیے. ہاں آپ بتائیے، اس میں ہے نور کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا مجذوب کہ اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی کر دیجیے. ایک شخص، اسی شخص نے پھر دعا مانگی کہ اے خدا، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے دے دیجیے. اور اسی شخص نے جب کسی نے کہا کہ میاں، اس زمانے میں معاشرہ خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، کوئی کیسے دیندار ہو سکتا ہے؟ کہیں اکیلا چنا بھاڑ کو پھوڑ سکتا ہے؟ تو اسی مجذوب نے جواب دیا کہ بھاڑ کو تو پھوڑ، اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، لیکن خود تو پھوڑ سکتا ہے. خود اپنی جان اللہ پر دے دے، اس کا تو کام بن گیا. معاشرہ تبدیل ہو نہ ہو، معاشرہ جانے وہ اپنا حساب جانے، ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ پر اپنی جان دے دیں ہماری نجات کے لیے کافی. اگر ہم بھاڑ نہیں پھوڑ سکتے، ہم خود پھوٹ جائیں، آپ بتائیے مجذوبوں کی باتیں ایسی ہوتی اور ان کا نام بھی بتایا جاتا ہوں. ٹکسیلا میں حکیم امیر احمد صاحب کی بات ہے, ہمارے دوست سب جانتے ہیں. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجذوب و پاگل کا فرق, جس نے اپنے شیخ کے مشورے کے خلاف یا بغیر شیخ کے راستہ طے کیا اور کتابیں دیکھ دیکھ کے وظیفہ شروع کر دیا, اس کا دماغ پھر صحیح نہیں رہتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کتنا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے. اس لیے دوستو, جس طرح طب جسمانی میں حکیم اور ڈاکٹر کے بغیر علاج مت کرو, ایسی روحانی معاملے میں کوئی نہ کوئی شیخ, اس کے لیے بیعت ہونا بھی شرط نہیں, مرید ہونا شرط نہیں, اس کو اپنا مشیر بنا لو, مشورہ لو. اسلام میں اتنا ذکر کرتا رہتا ہوں, اصلاحی تعلق قائم کرنا فرض ہے, مرید ہونا سنت ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج کی کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بغیر مرید کیے ہوئے اور مرید ہونے سے ڈراتے تھا ہوں. میرے شیخ مولانا شاہ راوت صاحب فرماتے ہیں کہ میاں پیر بعد میں بنانا, پہلے مشیر بنا لو, مشیر بنا لو, پیر بعد میں بنا لو. بیٹھ ہونا تو برکت کی چیز ہے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مسلمی معروف میں ایک قصہ لکھا ہے. اب وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا, میں نے سوچا نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی راز ہے. جو چیز اچانک دل میں آ جائے تو اس میں کوئی راز ہے جس کو بیان کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ کہاں اس کا. ابھی آپ سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس گفتگو سے اس کا کیا تعلق تھا. لیکن بے تعلق بھی کوئی چیز قلب میں آتا ہے تو اس کو پیش کرنا چاہیے کہ معلوم ممکن ہے کسی بندے کو اس میں کوئی ضرورت, اس کا معاملہ ہو اس سے. معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے نے سنا کہ 1000 میل کے فاصلے پر اس گاؤں میں کوئی بہت سخی رہتا ہے جو مقروض والے بندوں کو اس کا قرضہ ادا کر دیتا ہے. بس اس نے بھی سفر شروع کر دیا, 1000 میل پہنچ گیا. جب اس بستی میں پہنچا تو جو سخی اور رئیس تھا مالدار, جو لوگوں کا قرضہ ادا کرتا تھا, اسی وقت اس کا جنازہ خبر میں اتارا جا رہا تھا. بس یہ تو سر پیٹنے لگا اور رونے لگا. جنازے میں شرکت کے کیا کرتا, یہ تو غریب جنگل میں آہ نالا, گریبان پھاڑ لیا, کپڑے پھاڑ لیے اور رونا شروع کر دیا. سجدے میں کیا, خدا میں 1000 میل چل کر آیا ہوں, آپ نے اس کو اسی وقت اٹھا لیا, کم سے کم میری ملاقات ہو جاتی اور میرا قرضہ میرے ہاتھ میں پیسہ دے دیتا, پھر آپ اس کو جان قبض کر لیتے تو آپ کی بادشاہی میں اور آپ کے قدرت میں کیا فرق پڑتا. آسمان سے آواز آئی کہ اے شخص گھبرا مت, اس سخی کا رب موجود ہے. یہ تو مرنے والا ہے, زندہ حقیقی اس کا مالک اور خالق کو پالنے والا, اور جس نے اس کو مالدار بنایا تھا وہ زندہ ہے. مالدار تو مرا لیکن اس کو مال دینے والا زندہ ہے. آسمان کی طرف نظر کر مجھے یاد کر اور جا اپنے گھر واپس جا, اور جس گاؤں میں تو اپنے گھر میں رہتا ہے اس گھر میں فلانے کوٹھنے کو 5 فٹ گہرا کھودنا اور وہاں تجھے بہت بڑی دولت مل جائے گی, جو قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی عیش کرو. ساتھ پوچھ اس نے کہا اللہ میاں روپیہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ فرمایا تیرے دادا نے دولت وہاں جمع کی تھی اور وہ بغیر بتائے اچانک اس کا انتقال ہو گیا تھا, تو شریعت سے اس کا اصلی وارث ہے, لہذا اپنا میراث جا کر لے لے. تو اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ میاں یہ بات آپ تو پہلے بھی وہیں بتا سکتے تھے اپنے گاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں, یہ 1000 میل دوڑا کر کیوں بتایا آپ نے؟ اس نے سوال کیا, بھائی دیکھو اللہ میاں سے ابا سے بچے سوال کرتے, تو بندہ بھی اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میاں یہ بات تو آپ وہاں بھی بتا سکتے تھے, خواب میں دکھا سکتے تھے کہ اپنے یہ اس کوٹری کو کھود لے, یہ 1000 میل دوڑا کر کیوں بتایا آپ نے, اس میں کیا راز ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو چیز مفت کی ملتی ہے تو وہ مفت میں رائگاں کر دیتا ہے. مفت محنت کی کمائی, جن لوگوں نے اپنے باپ دادا کی میراث بغیر محنت پا لیا اس کو وہ اڑا دیا, اور جس نے خود محنت کر کے کمایا وہ بہت ہی قدر کے ساتھ خرچ کرتا ہے. تو تم کو اتنی محنت کرا کے یہ دولت دے رہا ہوں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 برس تک میں یہی سوچا کرتا تھا کہ گناہ سے بچو، ذکر کرو، اللہ والوں کے ناز و نخرے برداشت کرو، اتنی محنت کر کے خدا کیوں ملتا ہے؟ خدا تو ارحم الراحمین ہے، آسانی سے ہر بندے کو اپنے ولایت و دوستی عطا کر دے. 10 سال تک فرماتے ہی مجھے اشکال تھا، لیکن میں نے اس کو کسی سے نہیں کہا کہ خود تو مشکل میں ہوں، دوسروں کو مشکل میں کیوں مبتلا کروں. لیکن 10 سال کے بعد حضرت حکیم امت فرماتے ہیں کہ میں نے مثنوی شریف کھولی اور اس کا جواب مل گیا، اس اشکال کا حل مجھے مل گیا. مثنوی کھولتے ہی اس کا حل مل گیا کہ اللہ تعالیٰ مشقت اٹھا کر تکلیف اور محنتوں کے بعد خدا کیوں ملتا ہے. فرمایا اس شعر کے اندر اس کا جواب مل گیا. لیکن شیرینی و لذات مقر، وطن پہنچنے کی شیرینی اور لذت، لیکن شیرینی و لذات مقر، مقر مانے قرار کی جگہ، وطن، وطن پہنچنے کی لذت کی بنیاد کیا ہے؟ ہستے بر اندازے رنج سفر، سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے وطن پہنچ کر اس کو زیادہ مزہ آتا ہے. خدا اس لیے مشقت کے بعد ملتا ہے تاکہ لطف بھی بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدر بھی ملے. ایسے ہی اہل اللہ کی قدر کون کرتا ہے؟ میرے شیخ مرشد فرماتے تھے کہ آج کل اہل اللہ کی قدر کون کرتا ہے، تو اس پر ایک لطیفہ سنایا اور فرمایا کہ ایک گاؤں میں کسی نے کہا کہ بھائی حلوی کا کیا بھاؤ ہے، تو سب نے بتا دیا. ایک بڈھا نکلا گاؤں میں، اس بڈھے نے کہا کہ حلوی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا، جتنا چوٹ پرائے، یعنی چوٹ میں جتنی درد ہو شدید ہو اتنے ہی حلوی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. تو اہل اللہ کی قیمت ان سے پوچھو، جان صدیق سے پوچھو، جان ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پر انہوں نے کیا جان کی بازی لگائی اور کیا جان و مال و آبرو. فرماتے ہیں ابو، جس وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دنیا میں 3 چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، 1 نیک بیوی، 2 خوشبو، 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بیوی کو ٹھنڈک نہیں فرمایا، خوشبو کو ٹھنڈک نہیں فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، 1 تو نیک بیوی، 2 خوشبو، اور قرۃ عینی فی الصلاح، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہی دلیل ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز یحدثنا کان یحدثنا وکنا نحدثہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے فرماتی ہیں کہ مجھ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی تھی، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پہچانتے بھی نہیں تھے. نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اور فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ ہم دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم وضو کر کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو بھی 3 چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، تجھ کو کیا محبوب ہے؟ میری محبوب چیزوں کے ساتھ تیری کیا محبوب، اپنی 3 چیزیں محبوب بتا دے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری سب سے زیادہ کائنات میں 3 چیزیں محبوب میں سے 1 یہ ہے، النظر الیک، آپ کو ایک نظر جب دیکھتا ہوں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لذیذ چیز نہیں، 2 والجلوس بین یدیک، اور جب آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیتا ہوں تو یہ مجالست مان نبوت، مجالست مار رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ساری کائنات کی لذت سے مجھے عزیز طرح. اور 3 کیا ہے، انفاق و مالی علیک، جب اپنا مال آپ پر خرچ کرتا ہوں تو دل مست ہو جاتا. یہ نہیں کہ مال خرچ کر کے پچھتا رہا. اسی لیے صدیقین کی تعریف، اولیاء صدیقین کا ایک طبقہ ہے جس کے سب سے بڑے سردار ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مگر قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مفرد نازل نہیں فرمایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صدیقین جمع ہے واحد. معلوم ہوا کہ قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے. جب میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. اسی وقت حضرت نے لکھا، لوگوں سے فرمایا کہ مولانا عبدالغنی مقام صدیقین پر ہے، صدیقین کے مقام پر فائز. تو صدیقین کی تعریف کی ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، صدیق وہ ولی اللہ ہے جس کا قال اس کے حال کا مخالف ہو، الذی لا یخالف قالہ حالہ، جو زبان پر وہی دل میں. نمبر دو، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ وہ ولی اللہ کا اونچا درجہ جس کا باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو، لندن کی سڑکوں پر بھی اسے خدا نظر آتا ہو، لندن کی میموں کو دیکھ کر پاگل نہ ہوتا ہو، دنیا میں کسی طاقت کسی ہمت کسی دولت کسی قوت سے وہ باطن اس کا متاثر نہ ہوتا ہو، یعنی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، ظاہری حالات سے اس کے باطن اور تعلق میں اللہ کی دولت میں کمی نہ آتی. جب علامہ سید سلیمان ندوی نے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ تو علامہ سید سلیمان ندوی آپ سے بیٹھ ہو گئے، اب تو خانقاہ چمک جائے گی، کیونکہ علامہ سید سلیمان ندوی شرق کا اوسط مڈل ایسٹ کا ایک مشہور عالم جس کا غلغلہ مچا ہوا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا، خواجہ صاحب آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا، یہ میری خانقاہ سید سلیمان ندوی کے بیت ہونے سے چمکے گی. پھر حضرت نے فرمایا جوش میں آ کر کہ ساری دنیا کے بادشاہ اگر مسلمان ہو کر میرے ہاتھوں پر بیت ہو جائے اشرف علی کے ہاتھ پر، تو اشرف علی کے قلب کے زاویہ قائمہ اور اس کی بندگی کا 90 درجے کی ڈگری اللہ تعالیٰ کی طرف جو قبلہ میرا ہے اس کو ایک اشاریہ فرق نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مریدوں سے پیر چمکتا ہے، پیر چمکتا ہے اللہ تعالیٰ چمکاتا ہے اس کو. اگر تیسری کوٹھری میں کوئی رو رہا ہو خدا کی یاد میں، اپنے کو چھپا رہا ہو، علامہ عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ تو اپنے کو چھپا رہا ہے لیکن اس نے درد بھرے دل سے جو خدا تعالیٰ کی یاد میں رو رہا ہے اپنے کو چھپا کر، اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں پھیلانی ہے. ویس قرنی کہاں کے رہنے والے؟ یمن کے. 200 میل تقریباً یمن تھا جس راستے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے. اچانک کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے میرے اصحاب سن لو، گفت پیغمبر کی بردست سبا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں کے ہاتھ کندھوں پر، ہواؤں کے ہاتھوں پر، از یمن میائے دم بوئے خدا، یمن سے مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. حکیم الامت اس کی شرح لکھتے ہیں کہ یہ ویس قرنی کی خوشبو تھی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. تو دیکھیے، میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا. اللہ تعالیٰ کی نسبت کی خوشبو کوئی چھپا نہیں سکتا. سارے حاسد دنیا کے جمع ہو جائیں اور رات دن اس کی غیبت کرتے رہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت سے مشرف ہے، نسبت میں اللہ کی دولت اس کے باطن میں ہے، تو ساری دنیا کے حاسدین اس کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے. ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لوہے کا دریا. اصغر گونوی جگر کے استاد فرماتے ہیں، اصغر گونوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے استاد فرماتے ہیں کہ گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن. یہ کائنات کی دنیا، یہ رنگین کائنات، یہ ٹیڈیوں کے رنگ برنگ کے دوپٹے، یہ دنیا کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ کے جمال کو چھپا سکتی ہیں؟ کیا اصغر گونوی صاحب نسبت تھے، فرماتے ہیں جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. ارے دھول اللہ تعالیٰ کی خوشبو کو نہ چھپا سکے, اللہ کے والوں کی نسبت و درد بھرے دل کی خوشبو کو سارا عالم چھپا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی نہ تعلق اور نسبت کی خوشبو. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو, جس طرح سے ایک ہی ملفوظ سنایا ہے آپ کو, مجبور و پاگل کا فرق, لیکن اسی سے زبان کو اللہ نے کھول دیا. سوچ رہا تھا کیا مضمون بیان کروں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ ہمارے ہندوستان کے تین ایسے بزرگ ہیں کہ انہی کے نام پر اکثر دارالعلوم قائم کیے جاتے ہیں, جامعہ رشیدیہ, جامعہ قاسمیہ اور جامعہ اشرفیہ. یہ ہمارے تین بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق اصلاح قائم کیا, بیعت ہوئے, اللہ اللہ کیا اور تقویٰ کی راہ پر رہے. اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا کہ ساری دنیا آج دیکھتی ہے ان بزرگوں کے حالات. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جامعہ قاسمیہ نام تو رکھتے ہیں, جامعہ رشیدیہ بھی رکھتے ہیں, جامعہ اشرفیہ بھی رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ برکت کی چیز ہے, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری ایک ادنا سی گزارش ہے. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ اس سے خالی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے اونچے مقام پر ہوں, لیکن میں اپنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہی ان تینوں بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ لوگ کس طرح ولی اللہ ہوئے جن کا رات دن ہم نام لے رہے ہیں. ان کے ولی اللہ بننے کا کیا نسخہ تھا, کس طرح یہ اللہ کے ولی ہوئے. یہی مولانا قاسم نانوتوی کو 100 اشرفی شخص نے دی کہ آپ تقسیم کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تم خود تقسیم کر دو طلبہ کو. اس نے کہا نہیں, آپ کو لینا پڑے گا. فرمایا ہرگز نہیں لے سکتا ہوں. کہا اچھی بات ہے, جا کے جوتے میں رکھ دیا. جب آپ جوتے میں پیر ڈالا تو دیکھا کچھ گڑ رہا ہے تو کچھ سیٹ دیکھا تو اشرفیاں. آپ نے جوتا جھاڑ دیا اور دیکھا بھی نہیں کہ کدھر ہے, وہ کہاں ہے. جوتا جھاڑ کے پہن کے چلے گئے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ لیتے ہیں نہیں لیتے. وہ جلدی سے اس نے اپنا اٹھا لیا مال. وہ ڈر تھا, اسے ڈر تھا کوئی اور نہ جھپٹ لے اس کو. یہ تھے ہمارے اسلاف. ان حضرات نے تین کام کیے جس سے یہ کہ اس ولی اللہ ہو گئے. آج بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نمبر ایک, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی ہونی چاہیے. 2 سال پہلے, پھر 40 دن حکیم الامت تھانوی کے زمانے میں, اب 40 سے کم نہیں کیا کسی نے. یہ آخری ہے, پہلے 2 سال میں نسبت کے لیے لوگ جاتے تھے, اللہ والوں کی خدمت میں 2 سال رہتے تھے اور پھر جل بھن کر کے کباب شامی بن کر آتے تھے. ان کی خوشبو, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس کباب کی ٹکیا ہے, کچا قیمہ ہے, بڑی الائچی ہے, تیز پات ہے, کباب کی ٹکیا ہے, شکل ہے کباب کی, مگر حقیقت کباب نہیں ہے. کباب کی حقیقت جب بنتی ہے جب تیل کڑھائی میں ڈالو, نیچے آگ لگاؤ, مجاہدے سے اس کو گزارو, پھر اتنی دور خوشبو اس کی جائے گی کہ ایک کافر کہہ رہا تھا کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر, کباب کی خوشبو نے مجھ کو مسلمان کر دیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جونپور کی شاہی مسجد میں پڑھاتے تھے تو ایک ہندو مسلمان ہو کر طالب علم بن گیا. اس ظالم نے کبھی کباب گائے کا نہیں کھایا تھا, کیونکہ ہندو گائے کے گوشت سے ڈرتا ہے, اس کو اپنی ماں کہتا ہے. تو جب اس نے کباب زندگی میں پہلی دفعہ کھایا تو مست ہو گیا, اور پتلا تھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتا تھا کہ اب کباب کی دعوت کب ہوگی. دیکھتا تھا بڑی بڑی کتاب لیے پھر رہے ہیں لوگ اور دعوت نہیں آئی زیادہ دن سے اس کو کباب کی. تو تتلی زبان سے اس نے طالب علموں سے کہا, ارے کہوں دعوت واوت ہے کہ ٹٹبیے لیے پھرت ہے, یعنی کہیں دعوت واوت ہے کباب کی یا کتابی لیے پھرتے ہو. پتلا تھا زبان کا. تو حضرت بہت ہنستے تھے کہ دیکھو, تو فرمایا کہ علم جو ہے, علم کی دولت, عمل کی دولت, اس کے ساتھ ساتھ ایک درد بھرا دل بھی چاہیے. مٹیریل تو ہے ہمارے پاس, شکل بھی ہے کباب کی لیکن مجاہدہ سے نہیں گزارا گیا، نظر کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا، ذکر کو پورا نہیں کیا گیا، بعضوں کا تو ذکر کم ہے، اگر ہے تو ناغا بھی ہے، ایک چیز معاف ہے، دل حاضر ہو یا نہ حاضر ہو۔ بعض سالکین کہتے ہیں کہ صاحب آج کل دل نہیں لگ رہا ہے اس لیے میں ذکر چھوڑ دیا، نہیں، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دل حاضر ہو یا نہ ہو، بغیر حضور قلب ہزاروں تشویش بالکل عدم یک سوئی کے ساتھ جو ذکر پر قائم رہے گا، تو بغیر حضور قلب کے دل میں یک سوئی بھی نہیں، ہزاروں تشویش و افکار کے ساتھ بھی جو ذکر کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی نسبت میں اللہ کی دولت سے مشرف ہو جائے گا، میت حق کا اس پر انکشاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ یک سوئی کا انتظار نہیں کرتے۔ ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم ان کا نام لے لیں، اتنا بڑا نام ہے ان کا کہ زبان سے نکلنے کے بعد دل حاضر ہو یا نہ ہو نور سے بھر جاتا ہے۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ دل لگے نہ لگے اپنے مرشد اور شیخ کی ذکر میں ناغا نہ کرو۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہم ولی اللہ صاحب نسبت ہو جائیں، اور آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا پتہ چلے گا، کب سے تو ہم کر رہے ہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم الامت تھانوی سے خواجہ صاحب نے سوال کیا کہ کیا جب کوئی ولی اللہ بنتا ہے، صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعلق خاص اولیاء اللہ والا اس کے دل میں ڈالتے ہیں، تو کیا نسبت عطا ہونے کا اسے پتہ چل جاتا ہے صاحب نسبت کو؟ یہ سوال جونپور میں کیا تھا، اور تو حضرت نے جواب دیا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو اپنے دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتانا کہ میں بالغ ہوا یا نہیں، یا آپ کی رگ رگ میں ایک نئی حیات عالم شباب جب طاری ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ ایسے جب روح اللہ تک پہنچتی ہے، جب روح اللہ والی ہو جاتی ہے تو اس کے روح میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جی جب میرے بچہ پیدا ہو تو اس کو جگا دینا، ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے رہیں بچہ نکل جائے اور چرپائی سے نیچے گر پڑے، آخر ماں کو تو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو ساس نے کہا ارے بیٹی جگانا نہیں پڑے گا، تجھ کو اتنا درد شدید ہوگا کہ سارے محلے کو جگائے گی۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنا تعلق عطا کرتے ہیں، نسبت کا درد عطا کرتے ہیں، تعلق میں اللہ کی دولت عطا کرتے ہیں، اس کے دل میں اتنا عظیم درد ہوتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، اس کو درخواست نہیں کرنی پڑتی کہ واضح بیان کیجیے، وہ تو بالکل درد بھرا دل لیے پھرتا رہتا ہے۔ میرا ایک اردو شعر یاد آ گیا اس پر، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، ہاں اگر شمس الدین تبریزی جیسا دل مجنوں کو بھی مل جاتا تو شمس الدین تبریزی کی صحبت اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے تبدیل کر دیتی، لیکن آہ اس کو عشق شمس الدین تبریزی ہر زمانے میں خدا پیدا کرتا ہے، ہر زمانے میں شمس الدین تبریز پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس مجنوں کو نہیں نصیب ہوئی صحبت، ورنہ اس کا یہ حضرات اللہ والوں کے اندر یہ شان ہے کہ عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتے ہیں، مرنے والی لاشوں کے چکر سے زندہ حقیقی سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور سینے میں وہ درد بھرا دل لگتا ہے، سارے دنیا کے حسین اس کو سلام کریں نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور کیا کہے گا، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، چمن میں ہزاروں پھول تھے لیکن ایک اللہ کے لیے سارے حسینوں سے نظر کو اٹھا لیتا ہے، یہ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیزیں چند دن کی بہاریں ہیں، ایک دن ان سے ندامت ہوگی۔ حاجی نعت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کی چہرے کے رنگ روپ سے نفسانی عشق محبت کیا، ان کا عشق نفرت اور عداوت سے تبدیل ہوا، جنہوں نے دل غیر اللہ میں پھنسایا اللہ نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا کیا، اور ایسی رسوائی ہوئی کہ جس کی تلافی مرتے دم تک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دل کا چین اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں ہے، اور دل کا سکون. سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دل کا آرام یہ ہے کہ تم دل کو اللہ تعالیٰ سے باندھ لو اور یہ دعا کرو کہ اے خدا ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں ماں سے کیسا چپٹا رہتا ہے, کوئی اگر چھنتا تو اور چپڑ جاتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے, یہ محبت کی علامت ہے کہ اگر ہم کو حسین اپنی طرف کھینچیں تو ہم اپنے اللہ سے اور چپڑ جائیں. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو جس وقت ماں سے کا دودھ پیتے ہیں اور چپکے رہتے ہیں ان کو کوئی ٹانگ پکڑ کھینچے تو اور زور سے پکڑ لیتے ہیں. ہماری بندگی اور اللہ تعالیٰ کا تعلق یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی حسین اپنی طرف کھینچے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اور چمٹ جائیں. کس طرح سے؟ تصویر لے کر, ان کا نام لے کر, نمازیں پڑھ کر ہم ان کو یاد کرنے لگیں. ففروا الی اللہ ہو جائیں, یعنی اللہ کی طرف بھاگ جائیں. اللہ کے آغوش سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے دل کو چین سے رکھنا تو درکنار آرام سے رکھنا جانتے ہی نہیں سوائے خدا تعالیٰ کے. میں نے بیت اللہ میں ایک بچے کو دیکھا, وہ گم ہو گیا. ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار کیا, وہ چلاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں آئی جو اور ماؤں کے مقابلے میں کالی کلوٹی تھی, سودانی تھی, حالانکہ مصر کی گوری گوری عورتوں نے الجزائر اور مراکش اور برطانیہ اور لندن کی عورتیں نے بھی اس کو پیار کیا, لیکن جب اس کی اصلی ماں آئی ہیں کالی, اس فوراً سسکیاں بند اور سو گیا. اسے آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے. ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. اللہ کے نام میں اکثر لوگوں کو نیند آتی ہے. میں کہتا ہوں یہ نیند اسی وجہ سے آتی ہے کہ اصلی ماں نے گود میں لے لیا کسی اس کو, جیسے اس کو نیند آئی تو جب رب العالمین اصلی پالنے والے کا نام لیتے ہو تو اس لیے زیادہ نیند آتی ہے. ایک شخص نے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ جہاں تسبیح ہاتھ میں لی اور تھوڑا سا اللہ اللہ کیا حضرت ہم کو نیند آ جاتی ہے. فرمایا کہ جب نیند آئے تو کیا رکھ کے سو جایا کرو, نیند میں کبھی مت پڑو. جب نیند سے دماغ آرام پالے پھر بعد میں پورا کر لیا کرو, ذکر کھولا تفریح تفریح نہ ہو, نیند میں کبھی مت پڑو. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے قرب کے علاوہ پوری کائنات میں ہمارے دل کو چین سے رکھنا کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ جو خود بے چین ہے وہ ہمیں کیا چین دیں گے؟ دو بے چین جمع ہو جائیں گے تو ڈبل بے چینی ہو جائے گی. سارے دنیا کے عاشق, رومانٹک ہو کچھ بھی ہو, سارے دنیا کے معشوق سب بے چین ہیں. اگر چین سے ہے تو اللہ والے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کو بھی چین ملتا ہے. اگر فریج میں گرم بوتل بھی رکھ دی جائے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ والے سکون کے فریج ہیں, ریفریجریٹر ہیں. اگر ہمارا دل ان کے فریج میں داخل ہو جائے نہ سڑے گا نہ گلے گا اور نہ گرم بھی نہیں رہے گا. اللہ کی محبت کی ٹھنڈک وہ بھی پا جاتے ہیں جو اہل اللہ کی صحبتوں میں رہتے ہیں. مگر ایک شرط ہے, تین شرطوں سے اہل اللہ ہوئے ہیں. ہمارے اسلاف کے لوگ مولانا قاسم نانوتوی, مولانا گنگوئی اور حضرت حکیم احمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, ان تین بزرگوں نے تین کام کیا تھا. تھوڑے سے وقت میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے, ولایت و دوستی کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. بڑے سے بڑے اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد تک ہے وہاں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. بس تین کام کر لیجیے. نمبر ایک, کسی اللہ والے سے اپنے اس کو مصلح بنا لو. اگر انتقال ہو جائے تو دیر میں شیخ نہ رہو. اگر شیخ اول کا انتقال ہو جائے شیخ ثانی کرو, ثانی کا انتقال ہو ثالث کرو, تیسرا پیر کرو, مگر بیوہ نہ رہو. بیوہ کی فیلڈ خالی ہوتی ہے, شیطان اس کی فیلڈ کو مطلب خطرے میں ڈال سکتا ہے. اپنے اوپر سایہ اللہ والوں کو رکھو انشاءاللہ تعالی. نمبر دو, جو ذکر بتا دیں اہل اللہ اس میں ناغا نہ کرو. یہ مت دیکھو کہ شیخ تو دیکھ نہیں رہا ہے. جس بدنظری وغیرہ آپ جو پرہیز بتایا کہ دیکھو نظر کی حفاظت اس پر عمل کیا جائے. ایک ادنا سی مثال, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گنگوہ تشریف لے گئے اپنے مرشد مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں, لیکن عرس کا زمانہ تھا. حضرت نے فرمایا تم نے عرس میں شامل کر لی ہو گئے. فرمایا حضرت خدا کی قسم میں آپ سے ملنے آیا ہوں, میں نے عرس کا یہ نیت نہیں کی تھی. فرمایا لیکن سڑک پر جب تم چل رہے تھے میرے پاس آنے کے لیے تو عرس والے بھی آ رہے تھے, تم نے ان کی تعداد بڑھا دی. من کثر ثواب قوم فہو منہم, تم نے اس جماعت کی تعداد بڑھائی لہذا تمہارا عرس والوں میں قیامت کے دن شمار ہوگا. فوراً واپس جاؤ, فوراً واپس جاؤ, پھر آنا. شیخ الہند واپس چلے, 20 میل دیوبند سے گئے تھے, بھوک لگ گئی تھی. ایک شاگرد نے کہا حضرت میرے پاس کھانا موجود ہے آپ جلدی سے کھا لیں. فرمایا بھوک لگی ہے, لیکن میرے شیخ گنگوئی نے فرمایا कि फौरन वापस जाओ, अगर चंद मिनट भी रुक के मैं तेरा खाना खाता हूँ तो फौरन के खिलाफ जाता है। अगर से मौलाना गंगोही मेरा शेख यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके लिए मैंने उनको शेख बनाया है वो अल्लाह हम उसको देख रहा है, इसने अपने शेख की अजमत का हक अदा नहीं किया, इसने अपने शेख की इतबा का हक अदा नहीं किया, लिहाजा भूखे प्यासे फौरन देवबंद वापस तशरीफ लाए। इस तरह से अल्लाह वालों ने अपने शेख का इतबा किया है। और फिर देखो कहां से कहां पहुंचे, अल्लाह ने उनके सत्य हकीमुल उम्मत फरमाते हैं इत्तिबाए सुन्नत और इत्तिबाए शेख अगर हासिल है तो उसके जुल्मात भी उजाले हैं, और अगर इत्तिबाए सुन्नत या इत्तिबाए शेख नहीं है इन दोनों में से तो उसके अनवार और उसके उजाले भी अंधेरे हैं। तो नंबर एक, किसी शेख के पास 40 दिन पूरी जिंदगी में रह ले, यह हकीमुल उम्मत का मशवरा है, मेरा नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी साहिब निस्बत के पास 40 दिन लगा लें, मगर इस तरह से कि फिर कहीं न निकलें बाहर, पान खाने के लिए भी न निकलें, किसी से मंगवा लें, बस या तो जिक्र फिक्र हो, किताबें तसव्वुफ के हाथ में हो, मस्जिद हो, एतकाफ हो, या फिर शेख की सोबत हो। नंबर दो, खत किताबत से फिर रब्ता रखिए और कभी कभी हाजिरी दीजिए। नंबर तीन, जो शेख ने जिक्र बताया है उसको ये मत देखो कि आज शेख नहीं है, देख नहीं रहा, उस पर अमल किया जाए, बीमारी आजारी में थोड़ा ही सा कर लिया जाए, एक ही तस्वीर अव्वल तो अल्लाह ताला का नाम है मुबारक, खुद इलाज है, खुद इलाज है। मौलाना शाह साहबाम कहते हैं कि वालिद साहब फरमाते हैं मुजाज सोबत है हकीम उम्मत के, कि जब मैं अल्लाह ताला का जिक्र इंशराह से कर लेता हूं उस दिन मुझे कब्ज नहीं होता, और जिस दिन जिक्र नहीं करता मुझे कब्ज भी हो जाता है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चूंकि जिक्र से नशात तबीयत पैदा हुई और नशात तबा से रूह को तकवीत हुई, रूह में नशात आया और नशात रूह से तबीयत को तकवीत पहुंची, और तबीयत दाफे मरज है, लेकिन फिर भी अगर थक जाए तो थोड़ा ही से कर लिया जाए, जितना भी हो सके, तिहाई आधा है? कुछ तो कुछ करके लेटे लेटे तेरे जलवों की रंगी बहारें देखते देखते सो गए हैं, कुछ उनका नाम लेते लेते सो जाओ, तेरे जलवों की रंगी बहारें देखते देखते सो गए हैं। नंबर तीन क्या है कि इतना तकवा रखो बच्चों से अमरदों से कि हकील उम्मत थानवी फरमाते हैं कि एक लड़का बेरीश मेरे पास मौली शब्बीर अली ने भेजा, मैं एक मिनट उसके साथ मैंने नहीं कयाम किया, जल्दी से बावजूद था तफसीर बयान कुरान लिखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जल्दी से नीचे उतर आए और मौली शब्बीर अली से फरमाया कि मेरी तन्हाइयों में ऐसे लड़कों को मत भेजो जिनकी दाढ़ी में उस नहीं आई, फरमाया जिसको मुझ पर इत्मीनान है, आज जिसको देखो अशरफी बना हुआ है मगर कौड़ी के भी नहीं, नाम के अशरफी से क्या होता है। मुदर्रसीन को कभी खिदमत का उन्हें मौका नहीं देना चाहिए कि ना ऐसे लड़कों से खिदमत लें जिनकी दाढ़ी मोश ना आई हो या आई हो तो थोड़ी थोड़ी आई हो, ये मैं बढ़ा रहा हूं, तो अब मैं बढ़ा रहा हूं फितने और जो मेरे पास खतूत आ रहे हैं बच्चे नौजवान लड़कों से कि दाढ़ियां भी थोड़ी थोड़ी हैं लेकिन उनको भी गुनाहों से शैतान मुबतला कर रहा है, इसलिए इतनी दाढ़ी होनी चाहिए कि उसकी तरफ मैलान न हो, कशिश न हो। तो दो काम हो गया, नंबर एक शेख से ताल्लुक, उसके साथ जिंदगी में एक दफा 40 दिन लगा लो, इंशाअल्लाह ताला तसज्जुद के साथ जैसे मुर्गी के अंडे 21 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह हयात अता हो जाएगी। नंबर दो, जिक्रुल्लाह का एहतमाम। नंबर तीन, तकवा का इल्तिजाम, जितनी चीजें अस गुनाह की हैं उनसे बचना। और हकीम उम्मत फरमाया करते थे कि अगर कोई पहलवान 51 अंडा खाया और 51 मुर्गी का सूप पी लिया लेकिन एक शख्स ने उसको जहर खिला दिया, बोलो कुश्ती जीत पाएगा? ये है शैतान, जब देखता है कि ये बहुत आशिक है अपने शेख का और बड़े दर्द भरे दिल से अल्लाह का नाम लेता है तो फौरन उसको जहर खिलाने की कोशिश करता है, किसी नमकीन शक्ल किसी मलाहत वाली शक्ल से उसको है। और आप जानते हैं जब नमक आदमी खाता है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या नहीं है? जिनकी सूरत में है नमक शामिल वाजिबुल एहतियात होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी यही होता है। ये समझ लीजिए कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है कि जिस सालिक ने अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम किया, अल्लाह अल्लाह किया और हसीनों से अपने कल्ब जां को दूर रखा, उसको अल्लाह का कुर्ब का बागी बाग मिलता चला गया, کوئی کمی کوئی راستے میں ذرا بھی کوئی روڑا نہیں. لیکن جیسے چڑیا اڑنا چاہتی ہو اور کوئی شکاری اس کو چاہتا ہو اڑنے نہ پائے تو اس کے پر میں گوند لگا دیتا ہے شکاری. مجھے ایک شعر یاد آ گیا اچانک. روتی ہے ایک چڑیا ہر سانس سے لپٹ کر, روتی ہے ایک چڑیا ہر سانس سے لپٹ کر, دیکھا ہے جب سے اپنا جلتا ہوا نشیمن. اللہ تعالیٰ سے جب بندے بے سہارا, جب اسباب سے بے سہارا تب خدا یاد آتا ہے. تو میرے دوستو یہ گناہوں کے تقاضے بھی نعمت ہیں, یہ گناہوں کے تقاضے ہی سے خدا یاد آتا ہے کہ اللہ بچانا. جس کشتی کے ناخدا کو طوفان آ جائے, مخالف ہوا آ جائے, وہی ناخدا یا خدا کہتا ہے اور بار بار یا خدا کی برکت سے وہ باخدا ہو جاتا ہے. اگر کشتی والوں کو جن کو ناخدا کہا جاتا ہے, یعنی خدا ناؤ, اضافت مخلوبی ہے یہ, ناخدا معنی کیا ہے, خدا ناؤ یعنی کشتی کا مالک ہے, تو جو ناخدا مخالف ہوا نہ پائے تو وہ یا خدا کہے گا, وہ تو کہے گا میاں چلے چلو بس, نہیں مخالفت ہو ہوائیں ناموافق ہوں تب کہتا ہے یا خدا کشتی کو بچانا. جب بار بار یا خدا کہتا ہے تو پھر وہ باخدا ہو جاتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کی خواہشات, سڑکوں پر اوریانیاں, بے پردگیاں, یہ سارا انتظام ہمارے لیے کیا گیا ہے تاکہ میرے بندے میری نافرمانی سے بچ کر, غم اٹھا کر منفی تار لائے مثبت تار کے ساتھ ملا کر مائنس و پلس سے ایمان اور محبت کا چراغ جلا لیں, روشنی کا بلب جل جائے ان کے دلوں میں. کیونکہ سائنس نہ کہتے ہیں کہ دو تاروں سے روشنی پیدا ہوتی ہے, مثبت اور منفی. تو مثبت تو عبادت ہے, ذرا ان کو تھوڑا سا غم بھی اٹھانا پڑے تو تقاضا گناہ سے بچیں تو منفی تار پیدا ہوتا ہے, اس سے پھر ان کے دل میں نسبت میں اللہ کا چراغ روشن ہوتا ہے. یہ تقاضے ہمارے لیے ہیں. ایک شعر عجیب اصغر غنی رحمتہ اللہ علیہ کا یاد آیا, یہ جتنی دنیا میں کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے سب حالات بدلتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, سورج و چاند کی رفتار بدلتے ہیں, ان کے صبح و شام اور ہوتے ہیں, تو یہ سب اپنے اولیاء کی ربوبیت کے لیے ہے, اپنے انبیاء علیہ السلام اور تسلیم کی ربوبیت کے لیے, ان کے زمانے میں, بعد میں اپنے اولیاء اور دوستوں کی تربیت کے لیے سارے عالم کا نظام بدلتے رہتے ہیں. کبھی بہار ہے, کبھی خزاں ہے, کبھی صبح ہے, کبھی شام ہے. اس پر اس غنی کا شعر سنیے, بڑا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ کبھی عالم گلستاں اور کبھی ویرانہ ہوتا, کبھی عالم گلستاں اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. اپنے دیوانوں کی خاطر سے اور کبھی اسباب مصیبت, کبھی پریشانی, یہ سب آتی ہے تاکہ میرا یہ دیوانہ میرا دیوانہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کو چھوڑ کر کسی اور کا دیوانہ نہ ہو جائے, مرنے والوں پر نہ مر جائے اور اس کی زندگی مٹی پر مٹی اپنی کہیں اس کی مٹی نہ ہو جائے, مٹی کے کھلونوں پر اور مٹی کے خوبصورت لڑکوں لڑکیوں پر نہ کہیں اس کی مٹی مٹی ہو جائے. اس لیے ہماری مٹی کے تحفظ کے لیے کہ میری خاک اس خالق افلاک پر فدا ہو, اس کے لیے سارے انتظامات ہوتے ہیں. کبھی عالم گلستاں اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. تو بس تین کام ہم کر لیں, ایک اہل اللہ سے تعلق, ان کو مصلح بنایا جائے, نمبر دو ان سے پوچھ کر ذکر کیا جائے, نمبر تین اسباب گناہ سے بچا جائے اور گناہوں سے اگر کبھی خطا ہو جائے تو استغفار و توبہ سے سجدہ گاہوں کو تر کر دیجئے, اشک ندامت سے آہ نالوں سے پھر عرش الہی ہلا دیجئے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی محروم نہیں ہوگا, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے, قرور سے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. نسبت بھی کیسی, جو اولیاء صدیقین کو اللہ عطا کرتا ہے, جہاں آگے نبوت کا دروازہ شروع ہوتا ہے, اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک ہے خدا اپنے کریم ہونے کے صدقے میں اختر کو بھی, میرے بچوں کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی اور میرے ساتھ جن کو کسی درجے کا تعلق اور محبت ہے, یا اللہ جملہ سالکین کو اپنے اس مقام کو تک پہنچا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اولیاء صدیقین کا ایمان, ان کا یقین, ان کے اخلاق عالیہ, ان کا زہد, ان کا تقویٰ, ان کی خشیت, ان کا خوف, ان کی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے, اور ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اتنا چپکا لیجئے کہ سارا عالم ہمیں آپ سے ایک اشاریہ بال کے برابر بھی الگ کرنا چاہے تو کامیاب نہ ہو. حسن کا عالم, مال کا عالم, جاہ کا عالم, سارا عالم مل کر اے خدا اگر آپ ہمیں ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لیں تو آپ کے تحفظ اور آپ کے حفاظتی تالے پر کون ہے وہ ظالم جو کنجی لگا سکے, آپ کے کھینچے ہوئے کو کون ہے جو کھینچ سکے. ساری طاقتیں, ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں آپ کی طاقت جذب کے مقابلے میں ہیچ در ہیچ, ہیچ در ہیچ ہے. اے خدا بس آپ سے یہی سوال ہے, اختر مسافر ہے, آپ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں. غریب الوطن ہے, آپ کے سفر آپ کے لیے کیا ہے اس نے. میرا کوئی یہاں ایسا کاروبار نہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں, اس لیے آپ اس مسافر کی آہ کو قبول فرما لیجئے, میری آہ کو رائگا نہ ہونے دیجئے. اپنی رحمت سے جتنے لوگ حاضرین ہیں سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے, اپنا خاص دو اولیاء کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اور ان کا تقویٰ و خشیت اور ان کی محبت سارے اخلاق لیے اپنے اولیاء صدیقین کے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اس جامعہ کو کہ سبب بنا مولانا مشرف علی کو بھی, جو سبب بنے میری حاضری کے, اللہ ہی کو بھی وہ درد بھرا دل عطا فرما دو, تو نے ہمارے اسلاف کو عطا فرمایا, ان کے صدقے میں ہم کو بھی نصیب فرما, اور اس جامعہ میں جو بھی پڑھو سب کو صاحب نسبت فرما دو. میرے جامعہ میں بھی, اشرفیہ میں, جامعہ اشرفیہ میں بھی تمام جتنے بھی اللہ تعالی مدارس عربیاں ہیں سب کو ترقی عطا فرما. اور چونکہ یہاں بیٹھا ہوں اس لیے بھائی یہاں کا حق زیادہ ہے, تو اللہ کرو فلا کرو, اس لیے اللہ اس جامعہ کو دن دونی رات چونی ترقیات ظاہری اور باطنی نصیب فرما, خانقاہیت بھی پیدا کر دے, تزکیہ نفس کا اہتمام بھی نصیب فرما دے. یہاں سے بچے حافظ ہوں, عالم ہوں, قاری ہوں, لیکن صاحب نسبت بھی ہوں, تقوی والے بھی ہوں. دوستو یہی عرض کر رہا ہوں کہ حافظ ہونا فرض کفایہ ہے, عالم ہونا فرض کفایہ ہے, قاری ہونا فرض کفایہ ہے, لیکن تقوی والا ہونا سب پر فرض عین ہے. اللہ ہم سب کو تقوی اور متقی بنا کر اولیاء اللہ کی صف میں داخل فرما دے. واخر دعا, اور جو دعا نہیں مانگ سکا تھوڑی سی دیر میں اللہ بے مانگے سب کچھ عطا فرما دے. ہماری تمام زندگی کی دعاؤں کو صرف قبول اس کا ضرور عطا کرنا, اور بے مانگے سب کچھ عطا فرما دے. ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے آخر میں یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ وقت نہیں ہے, طاقت بھی تھک گئی, اس لیے اے خدا بہت سے ابا بے مانگے اپنے بچوں کو دیتے ہیں, تو آپ ہمارے ربا ہیں, بے مانگے ہم کو دنیا آخرت کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. اور خود آنا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق اجمعین.